الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيدنا وحبيبنا، نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. صحیح ہو کر بولیے، چھوڑ دو. الحمدللہ، رمضان شریف کا ایک مبارک جمعہ اور ہماری قسمتوں میں مقدر کیا گیا. یہ آخری عشرہ جو رمضان شریف کے سابقہ دونوں عشروں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت ہم جیسے ناتوانوں کے لیے لے کر ہمارے درمیان سایہ فگن ہے، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ اور اپنے دن کے اجالے میں اللہ کی رحمتوں کو لیے ہوئے اور رات کی اس پہر میں لیلۃ القدر جیسی عظیم عبادتوں کے ساتھ موجود ہے. اللہ رب العالمین جملہ اہل ایمان کی تمام تر عبادتوں کو، سعی کو اور ریاضتوں کو، اعتکاف کو، صدقات کو، جملہ سعی نیک کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں مشکور و ممنون فرمائے. رمضان شریف مبارک مہینہ ہے کہ جو مسلمانوں کو عبادت و ریاضت کے حوالے سے اور یاد الہی کے حوالے سے پورے سال کے لیے بیدار، مستعد اور تیار کر دیتا ہے. ایک مسلمان اس مہینے کو نعمت یقین کرتے ہوئے اپنا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا عبادتوں کی طرف اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے کاموں کی طرف صرف کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، اور اس کے جسم کی تھکن کیوں نہ ہو وہ اس کے لیے طمانینت قلب اور سکون کا باعث بنتی ہے. کیونکہ مومن نیکیوں کا خوگر ہوتا ہے، ایمان جب دل کے اندر راسخ ہوتا ہے اور اپنا رنگ جماتا ہے تو پھر اللہ کی رضا کے کاموں کو کرنے کو اور اللہ سے اصول اجر کا جذبہ جو ہے وہ قلب و جگر کے اندر کشادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے اور مہینوں کے مقابلے میں. اور کیوں نہ ہو کہ اس مہینے کی عظمت اور رغبت کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بیان فرمایا. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن اس مہینے کی آمد کے حوالے سے میرے اور آپ کے آقا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور اس مہینے کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے جو ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے، ایک طویل خطبہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے جس کے دو چار جملے میں آپ کے سامنے رکھنا اپنے لباس سے شرف سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات اس کے اندر جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے فضیلتوں کے نقطوں میں یہ ایک عظیم ہے کہ نفل نمازوں کا اجر بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو فرض کا درجہ عطا فرماتا ہے، اور مہینوں کے مقابلے میں یہ مہینہ فرض عبادات کی ادائیگی کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بلکہ بعض روایات کے اندر ایسا ہے کہ جو خوش نصیب، جانا تو دنیا سے سب کو ہے اور موت حق ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنی ذات سے کیے وعدے میں پختہ کرے اور زندگی ہمارے لیے عافیت و سکون کا باعث بنائے، انتشار اور افتراق سے محفوظ فرمائے، اور جب جاگنے کا وقت اور اس سے ملاقات کا وقت ہو تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس عہد پر قائم رکھے اور سالم رکھے۔ اس مہینے کی برکات اتنی ہے کہ محدثین نے یہاں تک روایت نقل فرمائی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص دنیا سے گیا تو اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس اتنی بڑی شرف اور مقام کی بات ہے۔ پھر مزید رغبت دیتے ہوئے، یہ تو بدنی عبادات کے حوالے سے ہے نا، کیونکہ عبادات کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس میں آپ کا بدن ہی صرف ہوتا ہے اس کو بدنی عبادت کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس میں مال صرف ہوتا ہے اس کو مالی عبادت کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس میں بدن اور مال دونوں خرچ ہوتے ہیں تو اس کو عبادت مجموعہ کہا جائے، جسے نماز، روزہ اور حج۔ اس مہینے کی فضیلت کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس حوالے سے ذکر فرمایا کہ بدنی عبادات پر اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اور پھر خاص طور پر مالی عبادت کی طرف ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے مال خاص سے کسی ایک روزے رکھنے والے کو بھی اگر وہ افطار کرا دے اور پیٹ بھر کے اسے کھلا دے تو حضور اس عمل پر، اس اخوت کے جذبے پر اور دوسرے مسلمان کے لحاظ اور خیال رکھنے پر، اس رواداری پر قلب و جگر کو حسد سے، تکبر سے، انانیت سے، خود غرضی سے پاک کر دوسرے کے جذبات، اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کی تھکن، اس کی غربت کو اپنے آپ پر محسوس کر کے اگر وہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے جو انتہائی غریب تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اس قدر مال نہیں ہے کہ میں کسی کو پیٹ بھر کے کھلا سکوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی بھی اگر تو صدق دل کے ساتھ اور رضا الہی کے ساتھ اگر تو پلا دے تو اللہ رب العالمین جل وعلا تجھے بھی اس فضیلت میں شامل فرما دے گا۔ یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے اور اس حقیقت کی طرف اجاگر کرنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ احادیث ہی کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ ایسا کیوں ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انتہائی مخلص عبادت ہے، اخلاص کا کمال اس کے اندر موجود ہے۔ اور وہ کیسے ہے؟ کیونکہ جس قدر عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہوگا اس کا اجر اتنا بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو سامنے والے شخص کو مکمل طور پر یہ بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص نماز ادا کر رہا ہے، ہمارے جسم کی ہیئت، ہماری رکوع کی کیفیت، ہمارے سجدے کی کیفیت، خاص ہیئت کے ساتھ ہاتھ باندھنا، ارکان صلات کو ادا کرنا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو ہمارا تعارف کروا دیتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اخلاص نماز کے اندر بھی ہے، لیکن کمزور شخص کے لیے جو اپنی نیتوں کو مجتمع نہیں کر سکتا، کیونکہ اخلاص سے مراد کہ جو کام بھی کیا جائے اس میں صرف اللہ کی رضا ملحوظ ہو، دنیا کے کسی شخص کو نہ بتانا مقصد ہو اور نہ ہی دنیا کے کسی شخص سے اس کا اجر طلب کرنا مقصود ہو، الا یہ کہ پھر اس کی ایک استثنائی صورت ان نیک لوگوں کے لیے ضرور نکلتی ہے کہ جن کا مطمع نظر جو ہے وہ لوگوں سے اجر لینا نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی کسی مسئلے کو واضح کرنے کے لیے تو اپنی کیفیت بتاتا ہے کہ یہ میں نے دیا، یہ میں نے کیا ہے، تو صرف اس کے مصرف اور اس کی رغبت کے لیے اگر یہ کام کیا جائے تو یہ ریاکاری کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن ایک نیکی جو ایک گناہ سے 10 گناہ اور 10 گناہ سے 700 گناہ اور 700 گناہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کام تو ایک ہی ہے. ایک ہی کام اگر ہم کریں دوسرا شخص کرے, ہم نے کیا تو ہمیں ایک اجر ملا, وہی کام اسی کیفیت کے ساتھ اسی صورت کے ساتھ دوسرے شخص نے کیا تو اس کو 700 گناہ مل گیا, وہی کام اسی کیفیت اسی جذبے کے ساتھ تیسرے شخص نے کیا تو وہ 700 گناہ سے بڑھ گیا. تو کام تو ایک ہی ہے, عمل کی صورت ایک ہی ہے, تو وہ کیا چیز اسے بڑھا رہی ہے اور بلندی کی طرف لے جا رہی ہے اجر کے لیے, وہ اس کی نیت ہے کہ جس قدر اللہ رب العالمین کی رضا اس کی پسندیدگی کے لیے کام کیا جائے. کچھ دن پہلے ہمیں مجھے ٹیلی ویژن پر ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ بعض کمپنیاں جو اپنی پروڈکٹ باقاعدہ رمضان شریف کے پروگراموں میں افطار کے لیے دیتی ہیں, پھر ان کے اشتہارات چلتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے بنایا ہے, یہ دودھ ہم نے بنایا ہے, یہ پانی ہماری طرف سے ہے, یا کھجور ہماری طرف سے, روزے کی جتنی چیزیں ہیں ایک افطاری کے لیے سحری ہماری طرف سے ہے, تو کیا اس کا اجر اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا؟ تو اس میں اس سوال کے ضمن میں ہماری کئی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جذبہ اٹھے اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ میں دیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ترغیب اور جذبہ عبادت کا جاگے کہ وہ بڑھے اور وہ بھی دیں. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ثواب کے لیے صرف دے دینا کافی نہیں, اگر اجر و ثواب لینا ہے تو اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ نے ہاتھ سے اٹھایا مال کسی کو دے دیا, آپ نے کھانا اٹھا کر کسی کو دے دیا, نہیں. ثواب کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کا ارادہ کیا ہے, اس کام کے پیچھے اس فعل کے پیچھے آپ کی جو ایک جذبہ ایک اس کی تحریک ہے وہ کیا ہے, جس کو نیت کہتے ہیں, انما الاعمال بالنیات. ہاں اگر ہم ہو یا وہ بڑے ادارے ہوں, وہ اپنی پروڈکٹ اپنے ادارے کی بنی ہوئی چیز یا ہم اپنے مال کے ذریعے کوئی بھی چیز اگر دیتے ہیں اور اس میں اشتہارات کی صورت آ جاتی ہے تو اس پہ ثواب ہے, لیکن اس میں صورت یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ اجر کا کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور میں ایک انسان ناتواں ہوں, مجھے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات سے اجر و انعام کی ہے. اس نیت کے ساتھ جب اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اسی سے حصول اجر کی نیت کر کے جب وہ اپنے مال کو آگے بڑھاتا ہے تو اگر پھر اس کی تشہیر ہو کاروبار کے اعتبار سے تو وہ چیز اس کے لیے معنی نہیں ہے, اجر اس کو ضرور ملے گا. لیکن اگر یہ ہو کہ صرف میری پروڈکٹ بک جائے اور سب سے آگے میرا نام آئے اور جناب جو ہے کہ اس کے اشتہارات کو واضح کر دیے جائیں اور اس کے پیچھے مقصد نہ کوئی اجر کا ہو, نہ مقصد اللہ کی رضا کا ہو, نہ مقصد اس عظیم کار خیر کے جذبے کا ہو کہ میں کتنی بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں, تو بعید نہیں کہ دنیا کے اندر تو اس کی پروڈکٹ مشہور ہو جائے امتحاناً, لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں ہوگا. تو یہ صرف ان کے لیے نہیں, ہم تمام کے لیے. تو روزے کے حوالے سے ایک بات آپ دیکھیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے, بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ روزے دار اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کی حیثیت کو دوسرا شخص نہیں پہچان سکتا. یہ تو رمضان شریف ہے, الحمدللہ ایک اسلامی سوسائٹی کے طور پر ایک پورا ماحول تیار ہو جاتا ہے, ہر شخص روزہ رکھ رہا ہے, تو کسی شخص کو اگر ہم کہتا ہوا بھی نہیں سنتے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ روزہ ہے, لیکن ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ جو چہرے سے ظاہر ہو, ایسی کوئی علامت نہیں ہے جو بدن کے اوپر آویزہ ہو جائے اور پتہ چل جائے نمازوں کی طرح کس نے روزہ رکھا. اسی لیے اس عبادت کے اندر بہت اخلاص ہے, اس کی بڑی حفاظت کی ضرورت ہے. ایسی عبادت پھر اور عبادت نہیں ہے, یہ بہت مخلص عبادت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس کی نیکی پر 1 گناہ سے 10 گناہ 10 گناہ سے اس سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے, لیکن روزے کے اجر کے لیے پھر اللہ کسی چیز کا اعلان نہیں فرماتا کہ 10 گناہ دوں گا یا 700 گناہ دوں گا. فرمایا وہ اور کاموں کے لیے تو اللہ رب العالمین باقاعدہ خاص کر کے ذکر کر دیتا کہ 1 گناہ یا 10 گناہ, لیکن فرمایا روزہ اتنی مخلص عبادت ہے کہ اس میں اپنے آپ کو اتنا چھپایا جاتا ہے, اس عبادت کو اتنا چھپایا جاتا ہے, جس کے لیے رکھا ہے وہ جانتا ہے اور جو وہ عبادت کر رہا ہے وہ جانتا ہے، تیسرے شخص کو اس کا علم نہیں ہوتا. تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں وہ مبارک جملے جو حدیث قدسی کے جملے، یعنی میرے رب نے مجھ سے یہ کہا، حدیث قدسی وقال اللہ لی، میرے رب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا به، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، محبوب ہم اس کے لیے کوئی عدد کو خاص نہیں کرتے، جب یہ میرے لیے ہے تو ہم اپنے شایع نشانوں سے اجر عطا فرمائیں گے. پھر اس میں دوسری صورت خاص طور پر یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ اسلامی عبادت کو اگر آپ دیکھیں اور اسلام وہ مبارک اور وہ پیارا مذہب ہے کہ اس میں عبادات کی صورت صرف ایک جہت سے خاص نہیں ہوتی. اگر آپ توجہ فرمائیں، آپ کسی بھی صورت کو اگر آپ دیکھ لیں، یہاں تک کہ تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اللہ کرنے کی کیفیت کو اگر آپ دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو فرائض میں سے ہے، یوں بھی تسبیحات پڑھنا جو اجر کی بات ہے اس کو دیکھ لیں آپ، کہ جس میں نہ مال لگ رہا ہے نہ جان اس اعتبار سے صرف ہو رہی ہے، آپ ایک جملہ زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف اور ثنا میں ادا کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس پر ایک جملہ کہہ کر میں بات آگے کی طرف اپنے رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے اپنی مبارک تفسیر کے اندر ایک بہت پیارا واقعہ بیان کیا جو ہماری فکری اصلاح کرتا ہے اور ہمیں عبادتوں کے اندر میچور اور متین کرتا ہے، کہ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ میری عبادتیں تو بیکار ہیں، اس لیے کہ جب میں زبان سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتا ہوں تو دل میرا اس سے غافل ہوتا ہے، دل کی کیفیت نہیں ہوتی، زبان میری یقیناً ذکر کر رہی ہے لیکن دل اس کی کیفیت کو پسند قبول نہیں کرتا، یعنی قبول نہیں کرنے سے مراد اس کا ساتھ نہیں دیتا. تو چاہیے تو یہی، عبادت تو یہی ہے کہ زبان سے جو کلمات نکلے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے مرتبے مقام اس کی عزت کے سامنے دل نرم پڑ رہا ہو اور تعظیم اور محبت کے آثار ظاہر کر رہا ہو. لیکن ان بزرگوں نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی اور علامہ اسماعیل حقی جیسے عظیم صوفی اور مفسر نے ہمارے اس بات کو آگے بڑھایا تاکہ ہم عبادتوں کے رخ کو سمجھے. انہوں نے فرمایا کہ ان کے استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا، اس پر بھی خدا کا شکر ادا کر کہ تیرے جسم کا ایک حصہ تو خدا کا ذکر کر رہا ہے، کہ اگر زبان چل رہی ہے اور دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو کوشش کر اپنی صحبت کو دیکھ، اپنی محفل کو دیکھ، اپنی خوراک کو دیکھ، اپنے کھانے پینے کو دیکھ، اپنے کمانے کو دیکھ، کن لوگوں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، تیرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے اس کو دیکھ. لیکن پھر بھی یہ اللہ کا شکر ضرور ہے کہ تیری زبان تو اللہ اللہ کر رہی ہے، جسم کا ایک عضو جو ہے، ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں رکھا ہے، تو یہ مبارک مذہب. لیکن اس میں خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جس قدر عبادت اللہ رب العالمین کے محبوب نے ضابطہ حیات کی صورت میں مجھ پر اور آپ پر فرض کی ہے، یہ ہماری تمام تر ضروریات اور ہم سے جڑے ہوئے تمام تر رشتے ناتوں تمام پر عبادت محدود محیط ہوتی ہے، اس کو گھیرتی ہے. اگر یہ عبادت ایک جہت تک رہ جائے تو یہ اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اگر وہ عبادت انسان کی ہر ضرورت کی تکمیل کرے اور اس عبادت کا رنگ، اثر، جذبہ اس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر نظر آئے تو وہ عبادت چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو اللہ اسے پہاڑوں سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ روزے کی کیفیت ہے. بھوکا کیوں رکھا گیا؟ تاکہ بھوکے کی بھوک کا تمہیں اندازہ ہو اور اس کی تمہیں فکر ہو. ایک تو یہ عبادت کی صورت ہے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے، یعنی میدہ اور دماغ، فقہا یہ کہتے ہیں میدہ اور دماغ، یہ جسم کا وہ مرکز ہے، اس میں براہ راست کسی چیز کو داخل کر دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ حلق کے ذریعے ہو، چاہے براہ راست اس کو داخل کیا جائے، اس کا راستہ، اس کا منفذ، اس کا روڑ وہاں سے موجود ہو. مثال کے طور پر جیسے آنکھ ہے، آنکھ سے براہ راست راستہ حلق کی طرف آتا ہے. ہاں، سرما اگر لگاتے ہیں آپ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے تو یہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن اگر کوئی روزہ رکھنے والا شخص روزے کی حالت میں آنکھوں کے اندر ڈراپس ڈالتا ہے، لکوڈ چیز ڈالتا ہے، مائی چیز ڈالتا ہے، تو وہ فوراً اس کے حلق کے اندر آتی ہے اور حلق میں، یعنی آنکھ میں اس نے ڈال دی دوائی، تو اس کے روزہ فاسد ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے.
کیونکہ یہ راستہ براہ راست جو ہے وہ حلق کی طرف آ رہا ہے اور حلق سے معدے کی طرف پہنچ رہا ہے. تو یہ آنکھ حلق اور حلق سے معدہ, تو ہر وہ چیز جو روزے دار کے دماغ کو اور حلق کو براہ راست اگر اثر پہنچائے گی, اور براہ راست اثر سے مراد ہے کہ اس کا راستہ وہاں تک ہو براہ راست, جیسے آنکھ کا راستہ حلق تک ہے اور حلق کا راستہ پھر ڈائریکٹ معدے تک جاتا ہے, تو یہ ایک روڑ ہے, یہ ایک منفذ ہے. تو اس راستے سے اگر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی سے انجیکشن کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ انجیکشن اگر لگا دیا جاتا ہے تو اس سے براہ راست راستہ معدے کا نہیں بنتا, نہ گوشت سے بنتا ہے نہ رکھ سے بنتا ہے. اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اختلاف ہونے کی بنا پر, کیونکہ بعض علماء اس میں اس کے قائل ہے کہ نہیں لگایا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس کے اثرات آہستہ 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 بڑھ کر مسام کے ذریعے اس کے معدے تک پہنچتے ہیں. لیکن جو اس بات کے قائل علماء ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا, وہ کہتے ہیں مسام سے پہنچنا مقصد نہیں, براہ راست قدرت نے کوئی راستہ اس کا نہیں بنایا ہے, اور جب تک براہ راست راستہ معدے تک نہ پہنچے دماغ تک نہ پہنچے, تو ایسی چیز اگر پہنچ جائے, جس طرح ہوا بھی تو پہنچتی ہے, ہم جب نہاتے ہیں تو جسم کے اوپر پانی گرتا ہے تو ہمارے مسام جو اس پانی کو چوس بھی لیتے ہیں, تو روزے فاسد ہونے کا حکم نہیں دیا جاتا. یہ ان علماء کی دلیل ہے. لیکن اگر کسی کو ایسی کیفیت پیدا ہو تو وہ اس سے بچتے ہوئے اپنے افطار تک انجیکشن نہ لگائے, لیکن اگر اس نے لگا لیا تو اس کے روزہ ٹوٹ گیا, اس کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں کس حوالے سے ہیں کہ ایک تو کھانا پینا, روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, تین چیزوں سے بچنا, کھانا پینا اور اپنی منکوہا کے قریب جانے سے اپنے آپ کو روکنا, یہ تین چیزیں ہیں. اور یہ کس لیے کرنا؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. تو اب ذرا آخری بات ذرا توجہ سے سنیے, جو میرے اور آپ کے لیے ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے روزہ رمضان, وہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے, اور میں نے عرض کیا جس طرح کے اسلامی جتنی بھی عبادات ہیں اپنے حفظ مراتب میں, چاہے وہ چھوٹی ہو, چھوٹی سی مراد وہ نہیں جس کو ہم گھٹیا کہتے ہیں, نہیں, ان بڑی عبادات کے مقابلے میں جو درجے میں کم ہے, تو حفظ مراتب میں چاہے وہ چھوٹی ہو جیسے نفل ہے یا مباح ہے جس کا کرنا کوئی ضروری نہیں تھا, یا پھر وہ عبادت جو ہم پر باقاعدہ فرض اور لازم کی گئی ہے شرائط اور وقت کے اعتبار سے, وہ ہو جملہ عبادت فرائض سے لے کر مستحب تک, فرائض سے لے کر مباح تک, کوئی بھی کام اگر ہو, یا وہ چیزیں جس کو ہم نے نہیں کرنا, وہ حرام سے لے کر مکروہ تنزیہ تک وہ سارے کام ہو, تو وہ ہمارے زندگی کے ہر رشتوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے, جن جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں اس تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے. یعنی ایک رشتہ ہمارا اللہ کے ساتھ ہے, ایک خود کے ساتھ, ایک جن کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہے, ماں باپ, بیوی بچے, پھر ایک پورا معاشرہ, اڑوس پڑوس, ملنے جلنے والے, بیچنے والے کا رشتہ خریدنے والے کے ساتھ, خریدنے والے کا رشتہ بیچنے والے کے ساتھ, پڑوس کا رشتہ اس کے پڑوسی کے ساتھ, ایک عالم کا رشتہ اس کے شاگردوں کے ساتھ, شاگرد کا رشتہ اس عالم کے ساتھ, ہر شخص کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ جو حقوق العباد کی صورت میں جڑا ہوا ہے. تو اسلامی جو بھی عبادت اگر آپ دیکھیں تو اس کا فائدہ اللہ کے حق سے لے کر بندوں کے حق تک پہنچتا ہے, لیکن اگر اس کو کسی ایک حق تک محدود رکھ دیا جائے اور دوسرے حق کو پامال کیا جائے, تو پھر وہ عبادت اللہ رب العالمین جل والا کی بارگاہ میں قدر, قیمت اور زینت اور قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی. مثال کے طور پر نمازیں ہماری بڑی حسین ہوں لیکن ہم سے بڑا ملاوٹ کرنے والا کوئی نہ ہو, نہ ہم تہجد چھوڑتے ہوں, نہ پانچ روزہ ختم قرآن کو ہم چھوڑتے ہوں, نہ ہم 27 روزہ تراویح کو چھوڑتے ہوں, نہ اس کے بعد خوف خدا سے جب تک چاند نظر نہ آ جائے جب بھی تراویح کا اہتمام کرتے ہیں, اذان ہوتی ہے دکان کا شٹر گرا دیتے ہیں, گھر کو بند کر دیتے ہیں, بچوں کو لے کر نکلتے ہیں. یہ بہت قسمت والی بات ہے, جتنی اس کی تعریف کی جائے کم ہے, لیکن اس جذبے کا اثر ماحول میں آنا چاہیے, معاشرے میں آنا چاہیے. اگر اس کے جذبے کا اثر معاشرے میں نہیں آیا تو یہ ایک عبادت نہیں, ایک رسم آپ نے ادا کی ہے. میں نے کہا رسم ادا کی ہے, یہ ہم ایسی کسی خام خیالی میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ اس کا اثر باہر کیوں نہیں آ رہا, یہ چیز روزے کے اندر ہے. مثال کے طور پر نماز کے لیے ہم آئے, روزہ ہم نے رکھا ہے, تو کس کے لیے رکھا ہے؟ اس رب کے لیے رکھا ہے. تو جب اس رب کے لیے رکھا ہے تو یہ تو نمازوں میں ہمیں صرف اس لیے بلایا گیا ہے, بھوکا ہمیں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم کسی کے تابع ہیں, کسی کی حکمرانی ہم پر ہے, کسی کے ہاتھ ہم بکے ہوئے ہیں. اس حقیقت اور اس بنیادی بات کو یاد دلانے کے لیے سب کچھ کیا گیا. جب یہ بات نماز سے یاد آ گئی، روزے جیسی سخت عبادت رکھ کر جب یہ بات یاد آ گئی تو اب کرنا ہے کہ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ کا ماں باپ کا ادب کرنا ہے، پڑوس کا خیال کرنا ہے، تم نے معاشرت کا لحاظ کرنا ہے، گرتی ہوئی انسانیت کو تم نے سہارا دینا ہے، جو لینا ہے تو حساب سے لینا ہے، دینا ہے تو حساب سے دینا ہے، وہ سارے حقوق پھر رب جو بیان فرماتا ہے وہ نماز کی صورت میں ہمارے معاشرے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ نماز کا کام، روزے کا کام فرض ہونے کے اعتبار سے صرف ایک ہی ان کا کام ہے، کیا؟ وہ رب کو یاد دلانا، اس کی حکمرانی کو یاد دلانا۔ پھر اس سے جو ملنے والا پیغام ہے وہ ہم مسجد سے باہر لے کر جاتے ہیں، جو ہماری دکانوں میں، ہمارے بازار میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں وہ نظر آتی ہے۔ لیکن اگر وہ پیغام جو مسجد نماز دے رہی ہے، روزہ دے رہا ہے، وہ مسجد کے دروازے کے اندر ہی ہم پھینک کر آگے باہر لے کر نہیں نکلے تو پتا چلا کہ ہم نے رب کی سنی نہیں ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، نہ اس کی حکم کی بالادستی مانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ رب اس کو کہتے ہیں، خدا اس کو کہتے ہیں جس کی سنی جاتی ہے۔ اب دو ہی بات، یا ہم اپنے آپ کی سنتے ہیں یا اللہ کی سنتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہودیوں کو کہا کہ یہ اپنی خواہشات کو انہوں نے خدا بنایا ہے۔ خواہشات کو کیسے خدا بنایا؟ خواہشات کوئی مجسم چیز تو نہیں جو نظر آ جائے، یہ خواہشات کوئی خارج میں شے تو نہیں؟ کیسے؟ فرمایا دراصل خدا بنانے کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جس کی سنی جائے، جس کے تابع رہے بندہ، جس کی ہر بات کو قبول کرے وہ خدا ہے۔ تو بندہ اگر یہ اللہ رب العالمین جل والا جو یقیناً معبود برحق ہے اس کی طرف اس بات کو منسوب کرتا ہے تو زبان کے ساتھ فکر بھی غلام ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ زبان سے اللہ کو معبود کہے، سنے اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی کہ سو جا، آرام کر لے، نماز بعد میں پڑھ لینا، ملاوٹ کر لے، معاملہ زیادہ بڑھ جائے گا، اپنا گھر سنور جائے، پڑوسی کے ساتھ جو گزر رہی گزرنے دو، ایک کمزور مفلس جس کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا، تیرے بچے تو کھا رہے ہیں نا، عید کے کپڑے خرید لیے، اب ایک غریب ہے، اس کے جسم کے کپڑے اس کے بچے کے پاس نہیں، تو تو چھوڑ اس کو۔ تو یہ خود غرضی کا جو یہ نظریہ ہے اور یہ جو مقصد ہے، تو پتا چلا کہ روزہ ہم نے رکھا لیکن ہم صرف بھوکے رہے، پیاسے رہے، اس کا جو اجر تھا وہ ہم لے نہیں پائے۔ تو اس کی طرف مجھے بھی توجہ کرنی اور آپ کو بھی توجہ کرنی ہے۔ ہم بسا اوقات درمیان میں کھڑے ہو کر سڑکوں پر شور مچاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نہیں حاجی صاحب کا روزہ ہے، تو میں نے کہا حاجی صاحب کا روزہ ہے تو حاجی صاحب نے ہم پر احسان کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، یا ہم نے لوگوں پر احسان کرنے کے لیے روزہ رکھا، اگر میں نے روزہ رکھا ہے میں شور شرابہ کر رہا ہوں؟ نہیں، روزہ تو اتنی مخفی عبادت ہے، اس پر اجر جب ہے کہ جب اس کا اظہار ہی نہ ہو کسی سے۔ سرکار دوارا نے فرمایا کہ جب روزے دار سے کوئی الجھے تو آگے سے وہ سخت بات بھی کرے تو وہ اس کی سخت بات کی طرف توجہ نہ کرے، وہ اپنے رب کو دیکھے کہ اس کی امانت میں نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور جو امانتوں کا جتنا امین ہوتا ہے تو دینے والا اس پر اتنا راضی ہوتا ہے۔ یعنی تھوڑی سی چیز برتن میں آئی اور بندہ بہک جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو وہ کیا اجر لے سکتا ہے؟ مانا کہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں، لیکن ہمیں اپنی فکر کو پختہ کرنا ہے، اس چیز کو اپنے معاشرے تک پہنچانا ہے۔ یہ جو ٹریفک کا نظام ہم درم برم کر دیتے ہیں اور اس پر ہمارے لیے بڑا نخرہ ہوتا ہے کہ یہ افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر پہنچنا ہے، تو یہ جو دوسرے کے حقوق کو ہم پامال کر رہے ہیں، یہ سگنلز اور ٹریفک کے جو رولز جس کو ہم پامال کر رہے ہیں، تو کون سا روزہ رکھا آپ نے؟ کس رب کے لیے رکھا روزہ آپ نے؟ کہا جی اللہ کے لیے رکھا، تو اس رب نے روزے کے ساتھ اس حقوق و عبادت کو مشروط کیا ہوا ہے۔ یہ جو ٹریفک کے اندر آپ جو اگر رانگ وے نکل جاتے ہیں، ون وے روڈ پر دوسری ٹریفک بھی چل رہی ہے، آگے آنے والے بندے کے لیے پریشانی، ایکسیڈنٹ، اور اس میں کوئی یہ خود غرضی پیدا کرتی ہے، اگر تھوڑے سے فاصلے سے میں اور آپ آج روزے کے اندر اپنی عملی ایکسرسائز کریں، اور جہاں سے میرا راستہ ہے اس کو میں اختیار کروں، جہاں سے دوسرے کا راستہ اس کے لیے میں کشادہ کروں، تو یہ عدل کا جذبہ میرے اندر آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور پھر ہمیں یقین کیجئے پتا چلے گا کہ روزہ کتنی ٹھنڈک بندے کے کلیجے کے اندر پہنچاتا ہے۔ تو یہ شور شرابہ جو ہم روز مرہ، یہ کتنی بڑی قوت برداشت ہمیں یہ نظام ٹریفک سکھاتا ہے، کتنی بڑی حقوق العباد کی پاسداری اور لحاظ ہمیں، یہاں ہم غریبوں کو دبا کر کھلا رہے ہوتے ہیں اور سڑکوں پر اور معاملات پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ نوجوان اگر موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں تو اسے سائلنسر نکلا ہوا ہوتا ہے کہ کس قدر شور شرابہ ہے، گاڑیاں سامنے سے تو آ رہی ہیں، اگر اگلا جو اپنی راستے پر صحیح جا رہا ہے اگر وہ راستہ نہ دے تو میں اور آپ اپنی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر اس کے ہارن بجاتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے نظر نہیں آ رہا کہ میں آ رہا ہوں؟ تو ہم مسلمان ہیں، تھوڑی سی توجہ کریں، ہم کس بہرہ روی کی طرف چل رہے ہیں؟ یہ میں کوئی ناصح یا کوئی بہت بڑا مرشد بن کے بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ جیسا ایک آدمی ہوں, یہ روزہ ہمارے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے. ہم خدا کی قسم یہ چھوٹی سی بات کو پکڑ لیں تو بڑی بڑی باتیں ہماری خود درست ہو جائیں گی. اور آج سے یہاں سے مسجد سے نکلنے کے بعد ہم ٹریفک کے نظام کو تھوڑا سا اگر درست کر لیں کہ دوسرا آدمی وہ جا سکتا, ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر رک جائیں, اس کو اگر راستہ دے سکیں, اپنے حق پر اس کو ترجیح دے سکیں, تب میں آپ سے پوچھوں, آپ مجھ سے پوچھیں, بتاؤ مسلمان ہونے کی ٹھنڈک کتنی ہے, اسار کا جذبہ کتنا ہے, اس نے اخلاق. کیونکہ اگر یہ عبادت ہو اور اس کو ڈلیور نہ کر سکے ہم تو ہم بھیڑیے ہو جاتے ہیں, ہم خشک ہو جاتے ہیں. لیکن اس عبادت کے مقصد کو اگر ہم ڈلیور کریں گے تو پھر ہم سے ہمارے جیسا ہلکا پھلکا آدمی کوئی نہیں ہوگا, اندر سے بھی مطمئن باہر سے بھی مطمئن, پھر اس سجدوں کے مزے اور ہوں گے, اس روزے کے مزے اور ہوں گے. لہذا غریبوں کا خیال رکھنا, محتاجوں کا خیال رکھنا, اپنے ماتحت کا خیال رکھنا, جو آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, جو آپ کے اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کا خیال رکھنا, جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں ان کا خیال رکھنا. اور صدقات کے اندر یہاں سے دہلی تک کا سفر کر کے کسی کو دینے کی بجائے پہلے یہ دیکھو کہ تمہاری بہنیں کس حال میں ہیں, تمہارے بھائی سگے کس حال میں ہیں, تمہارے پھوپھی کی اولاد, تمہاری ماموں کی اولاد, تمہارے قریبی رشتہ دار, ان پر گھر میں کیا گزر رہی ہے. ان قریبی رشتہ داروں کو رسول اللہ نے سب سے پہلے ترجیح دی. کیوں؟ اس میں دو اجر ہے, ایک تو صدقہ دے رہے یہ اجر ہے, دوسرا صلہ رحمی ہو رہی ہے یہ اجر ہے. صحابی نے کہا حضور میں کما کر لاتا ہوں, گھر میں صدقہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جو اپنی بیوی کے منہ میں تو ایک لقمہ رکھتا ہے نا وہ بھی صدقہ ہے, جو حلال پیسے تو اپنے بچوں کے اوپر لگاتا ہے عید کے کپڑے کی صورت میں, ان کے خرچ کی صورت میں, فرمایا یہ اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے. ہمارے وہاں ایک آخری بات عرض کروں, صدقے سے مراد ہمارے وہاں کو ایک گندی سی چیز مراد ہوتی ہے. اگر شوہر یہ کہہ دے بیوی کو یہ میں نے جو تمہیں دیا یہ صدقہ, تو وہ منہ کا لقمہ پھینک دے گی کہ آپ نے مجھے صدقہ کھلا دیا, تو یہ تھوڑی سمجھنے کی بات ہے. صدقے سے مراد کوئی ایک گندی سی نجس پلید سی شے نہیں ہے. صدقہ بنا ہے صدق سے, صدق کا معنی ہے سچ. ہر وہ کام جو اللہ کو یقین کرنے کے سچ کے ساتھ کیا جائے وہ صدقہ ہے. میں آپ کو دیکھ کر مسکراؤں اس لیے کہ مومن کو دیکھ کر مسکرانے کا حکم اللہ دیتا ہے, تو یہ اللہ پر مجھے سچ یعنی یقین ہے اس لیے میں نے آپ کو دیکھ کر مسکرایا, تو یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے سے مراد کوئی گندی چیز نہیں جس پر کوئی گرد پڑی ہوئی ہے, اس کو لے لیا تو بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا. وہ اور حکم ہے, وہ فرائض کا, وہ واجبات کا اور حکم ہے, یہ بات ہے. اور اصل صدقہ جو ہے صدق سے بنا ہے, یعنی ہر وہ کام, ہر وہ نیکی جو اللہ کو, اللہ کے ہونے کے سچ کو قبول کر کے کی جاتی ہے وہ صدقہ ہے. تو لہذا, اور جو ماتحت لوگ ہیں وہ سوالی نہ بنے, اپنے بڑوں کے گریبانوں کو نہ پکڑیں, ان کے آگے سڑکوں کے اوپر بھیک نہ مانگے. جب ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو سفید پوشی کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کر کے رب کی عبادت کی طرف آئیں. جہاں ان امیروں کے پر یہ حکم ہے کہ وہ تمہارے حقوق ادا کریں, وہیں غریبوں پر یہ حکم ہے کہ وہ بھکاری نہ بنیں, ہاتھوں کو دراز نہ کریں, اور پیٹ بھرنے کے بعد بار بار ہاتھ آگے نہ بڑھائیں, بلکہ وہ محنت مزدوری کریں اور آگے جائیں. سرکار کے سامنے سے شخص گزرا, انتہائی مضبوط تھا, توانا تھا. صحابہ نے کہا حضور اس کے بازو دیکھے کتنے مضبوط ہیں, حضور اس کی قد و قامت دیکھے کتنی دراز ہے, اگر یہ ہمارے ساتھ چلے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور یہ کسی کافر کے سامنے آئے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا سنو, اگر یہ کیا کہنے کا حضور, بس یہ کمانا دھمانا اس نے لگایا ہوا ہے, یہ روایت بالممانہ آپ کی تفہیم کے لیے بتا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا سنو, اگر یہ شخص اس وقت کاروبار کے لیے, کام کاج کے لیے, محنت مزدوری کے لیے جا رہا ہے اس لیے کہ میں اور میرے بچے محتاجی سے, سوال سے بچ جائیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں, تو میرے صحابہ دین کا مزاج سمجھو, دین صرف گھوڑے پر بیٹھنے کا نام, مسلح پر آنے کا نام نہیں ہے. اگر یہ اپنے گھر والوں کے حقوق کو نبھا رہا ہو اور اس لیے کہ یہ میرے گھر والے کسی سے خیرات یا بھیک نہ مانے, تو فرما یہ بھی اس وقت اللہ ہی کی راہ کے اندر ہے. ہاں اگر یہ شرارتوں کے کام میں, ملاوٹ کے کام میں, سود کے کام میں, جوئے کے کام میں, لوگوں کو نقصان کے کام میں جا رہا ہے, تو یہ شیطان کی راہ میں. ایک صحابی کو انڈے کے برابر, ایگ ہوتا نا انڈا, اس کے برابر سونا کہیں زمین سے چھپا ہوا دفینہ مل گیا, اور جمعے کی تقریر وہ حضور کی سن کر گیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دے گا اللہ اس کو یہی عطا فرمائے گا. وہ انڈا جو تھا سونے کا وہ لے آئے حضور کے سامنے, انتہائی غریب صحابی تھے, انتہائی غریب تھے, خود گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن جذبہ محبت جاگا تھا, اور یہ حضور کے شاگرد ہیں نا, حضور ان کو سمجھا رہے ہیں. وہ لے کر آئے اور حضور کے سامنے لا کر انہوں نے رکھا کہ حضور یہ اللہ کی راہ میں. سرکار نے منہ پھیر لیا, اس طرف کر لیا. وہ دائیں طرف سے آئے, حضور یہ میری طرف سے مسکینوں فقیروں اور اللہ کی راہ میں. سرکار نے چہرہ اس طرح پھیر دیا. اب جب سرکار سامنے دیکھے تو تیسری دفعہ جب وہ سامنے آیا تو سرکار کے چہرے پر ناگواری کا اثر ہوا اور سرکار نے اس کے ہاتھ سے لیا اس سونے کا انڈا اور زمین پر پھینک دیا اور فرمایا سنو اس بات کو توجہ کے ساتھ کہ رب کی راہ میں صدقہ کرو تو ایسا نہ کرو کہ تم خود بھکاری ہو جاؤ اور تمہیں بھیک مانگنا پڑے. فرمایا تمہاری ضرورت ہے تم لے جاؤ اٹھا کر اپنے بچوں پر خرچ کرو یہ بھی صدقہ ہے کیونکہ ان کا حق تمہارے اوپر ہے. اور پھر حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں اتنا دو جس میں تمہارا گھر بھی محفوظ رہ سکے, یہ نہ ہو کہ سب اٹھا کر تم نے دے دیا اور اس کے بعد تم خود چوراہے پر بھیک مانگ رہے ہو. لیکن حضرت ابو بکر نے بھی تو سارا اٹھا کر دے دیا تھا. فرما ابو بکر وہ ہے کہ وہ دینے کے بعد خوش رہتا ہے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. فرما جس دن تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر تم جو بھی دو گے تو وہ قبول کر لیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے قریب گرد و نواح رشتہ دار عز و اقارب ماتحت جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں ہم سے جڑتے ہیں ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو غریب ہے وہ غربت کا ڈرامہ زیادہ مچانے کی بجائے اللہ پر بھی توکل کریں. جب ان کو ان کا حق مل جائے تو وہ محنت مزدوری کرے, چوری چکاری موبائل لوٹنا بھتا خوری کرنا, ہم غریب ہیں ہمیں امیر دیتا نہیں تو امیر نے محنت کی ہے. تو 12 بجے تک سوتا تھا وہ صبح 7 بجے آ کے دکان کھولتا تھا, اس نے محنت کی اس کو پیسہ ملا ہے اور تو یہاں بھتا خوریاں کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے اور قتل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ ہمارا حق ہے. تیرا حق کسی پر نہیں, تیرا حق جو ہے وہ زکات کی صورت میں وہ ادا کر رہا ہے, تیرا جو حق ہے وہ فطرے کی صورت میں وہ ادا کر رہا ہے. اور فطرے والے کی بھی ضرورت نہیں کہ پسٹل دکھا کر کسی کو فطرہ لے, یہ شرن نہ دینا جائز ہے, اس کا مکمل طور پر عملی بائیکاٹ ہونا چاہیے. اگر دیا تو شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ واجب اور فرض عبادت اگر دے دی اس نے تو اس کو دوبارہ ادا کرنی ہوگی. تو لہٰذا اللہ رب العالمین جل وعلا جس سطح پر اگر ہم غریب ہیں تو ہمیں اپنا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر ہم اونچی سطح پر ہیں تو پھر ہمارا اس پر کیا حق ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ یہ روزہ ہم میں جو اصل رنگ چھوڑنا چاہتا ہے وہ ہم حاصل کر سکیں. یا اللہ ہم نے باتیں کر لی ہیں, اب تیری توفیق کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اپنے فضل سے اب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو قبول فرما رہے. مولا ہم کمزور ہیں, ناتواں ہیں اور عاجز ہیں, تیری بارگاہ میں تیری توفیق سے جب ہم نے یہ باتیں کی ہیں تو روزے کا اصل رنگ ہمیں عطا فرما, ہمیں بخش دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے عز و اقارب کو بخش دے. یہ میت جو حاضر ہے جس کا جنازہ ہم پڑھیں گے, یا اللہ اس کی مغفرت فرما, مرنے سے پہلے ہمیں جنت کا مجدہ سنا دے مولا, اور خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو بے حیائی سے, ذہنی اور فکری مذہبی انتشاری سے مولا کریم محفوظ فرما, اور عبادتوں کے صحیح رخ پر تیری اطاعت اور تیرے حبیب کی کامل محبت پر ہمیں مشتمل فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.